بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ جل جلال کی حمد ثنا نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا درود اسلام کے بعد. بھائیو، جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ جل جلال نے ہمارے پیغمبر نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم حیثیت کے بارے میں ہمیں اطلاع دی. وہ حیثیت کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک کامل نمونہ ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارو جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا. یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے. آپ کی سیرت کے بارے میں یا آپ کی شان جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں گزارش کروں، بھائیو میرا حق ہے کہ میں یہ بیان کروں کیونکہ میں نے ان کا کلمہ پڑھا. مجھے اس ناطے سے ان کی تعریف و توصیف ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے کیونکہ میں نے ان کا کلمہ پڑھا. مجھ پر ضروری ہے کہ میں ان کی تعریف کروں، لیکن مزہ یہ ہے کہ ایک غیر مسلم اور اس دور کا غیر مسلم، جبکہ کئی جوانوں اور اطراف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، اس دور میں اگر کوئی غیر مسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے تو یہ کمال ہے. پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ جس پیغمبر کی تعریف ان کی خوبیوں کی بنا پر غیر مسلم کرتے ہیں, ہمیں اس پیغمبر کی ابتدا اور تعریف کیوں نہیں کرنی چاہیے. 1976 میں نیو یارک میں ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے دہندر. مصنف نے جو کہ ایک سائنسدان ہے دنیا کے عظیم ترین 100 انسانوں کا تذکرہ کیا. مصنف لکھتا ہے اس کے جوابے میں کہ جب میں نے فیصلہ کیا کہ اس قسم کی میں کتاب تیار کروں, میں نے مواد تیار کر لیا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ پہلے نمبر پر پوری کائنات میں سے میں کس کا نام لاؤں. میں کیونکہ اپنے پیشے کے لحاظ سے سائنسدان تھا, میرا حق یہ تھا کہ میں کسی سائنسدان کا نام لیتا ہوں, اور مذہباً میں عیسائی تھا, اس لیے مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ساری دنیا سے پہلے نمبر پر پیش کرتا ہوں. لیکن جب میں نے ان تمام لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر اس کائنات میں نمبر اول ہے تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے یہ کیوں کہا ہے, وہ تو کیا پہ رکھتے ہیں کہ ہی واز دا اونلی مین ہو واز سپریملی سکسیسفل in both the religious and secular level. کہ وہ دنیا کا ایک عظیم اور واحد انسان ہے جو ذاتی طور پر بھی, دنیاوی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی سپریملی سکسیسفل, مکمل طور پر کامیاب ہوا ہے. وہ کہتا ہے میری مجبوری یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں, یہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی ہیں, لیکن دنیاوی طور پر وہ ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں چھوڑ کے گئے. اور اگر میں کسی سائنسدان کو دیکھوں تو وہ چاند پر جانے کی باتیں تو کرتا ہے لیکن اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے. یعنی ایک طرف صرف مذہب ہے دنیا نہیں, ایک طرف دنیا ہے مذہب نہیں. اور اگر دنیا بھی اور مذہب میں بھی کسی شخصیت نے مکمل کامیابی حاصل کی ہے تو وہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائیو پھر تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ واقعی جس پیغمبر کی امت ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے, ہم تو اس کا شکریہ ہی نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں کیا مقام ادا کیا ہے. میں جس محض پر اور جس انداز کو اس کا حسنہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا دوسرے جو انداز ہے اس سے مختلف. میں آپ کو اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ بات اپنے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ اس پیغمبر نے جو اسوہ حسنہ چھوڑا ہے جس کی میں ابھی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا, ہمیں کیا ہے؟ کلمہ ہم کیا کرتے ہیں اور بات ان کی نہیں مانتے, ان کی سیرت پہ چلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, کیا ہے ہمیں, کیا اعتراض ہے, ہمیں تکلیف کیا ہے؟ بس یہ میں بات آپ کے دوست گزار کرنا چاہتا ہوں. مثلاً سب سے پہلی بات, میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں امین اور ثابت کے نام سے مشہور تھے. یہ بات تو ہم سب سنتے ہیں, صحیح ہے. ثابت یعنی ہمیشہ سچ بولنے والے, امین بہت بڑے ایمان کا, یہ تو ہم سنتے ہیں. اب ہمیں کیا ہے, ہم سچ کیوں نہ بولیں, ہم ایمانت داری کیوں اختیار نہ کریں؟ کیا ہے جب ان کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور قرآن کا کہتا ہے ان کی زندگی تمہارے لیے ڈوبنا ہے تو کس نے دنیا کا ہم نے عمل کرنا ہے؟ لوگوں بات کہنی آسان ہے لیکن ذرا اس پہ غور کر کے عمل کرنا مشکل ہے. سنیں ذرا توجہ سے, یہ صرف صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ جب نبوت پیش کی تو سب سے پہلی بات لوگوں مجھ سے اگر میری نبوت کی دلیل پوچھتے ہو تو میری نبوت کی دلیل یہ ہے کہ وقد لبثت فیکم عمرا من قبله فضل عطاؤه. اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہیں, ایک دنیا اکٹھی کی ہے, لوگ جمع ہیں. کیا سوال فرمایا آپ نے؟ ہر جرب تمونی سابقا او کاذبا. بھائی آپ نے میری زندگی دیکھی 40 سالہ, بدنا بھی دیکھا ہے, پھر جوانی جب آئی وہ عمر بھی آپ نے دیکھی, پھر یہ جوانی کی عمر بھی دیکھی, اب تو 40 سال سے زائد عمر ہو رہی ہے. بھائی میرا اعلان یہ ہے, کیا مجھ سے کبھی آپ نے جھوٹ سنا ہے کہ ہمیں کا سچ سنا ہے؟ کیا جواب ملا ہے؟ یہ لگنا تھا میرا آ رہا ما بجنا تھا ان کا صرف, ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے, لیکن جناب کی زبان مبارک سے سچ کے سوا کبھی کوئی دوسری بات نہیں ہم نے سنی. بھائیو اپنی عمر کو نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے, کوئی پیش کر سکتا ہے؟ کوئی مولوی, کوئی امام, کوئی پیر, کوئی مرشد میری عمر دیکھو تو کہہ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ہم نے تو یہ ضرورت نہیں ہے. ہم نے یہ ضرورت کہاں سے آئے؟ جب قرآن کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء نے بھی کسی کو ضرورت نہیں. بڑے بڑے عظیم نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ شباب کے لیے جانے تو بھائی مجھ میں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میری طرف سے 3 جھوٹ موجود تھے. موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی قتل ہو گیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام سے ایسا ہی کہتے ہیں کہ وہ مجہول النسل تھے, ان کے باپ کا اتنا نہیں ہے. میں باقی انبیاء کی بات نہیں کرتا, میں تو سوچے تو صحیح ذرا, کسی نبی میں بھی یہ ضرورت نہیں ہے کہ اپنی عمر کو نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کرے. یہ مقام ملا ہے تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام ملا ہے, اور کہیں چھپ چھپا کے بات نہیں کی. پہاڑی کی چوٹی میں کھڑے ہو کے جا رہے ہیں کہ ہل چل رب سے مونی سابقا او کاذبا, لوگوں مجھے تم نے جھوٹا دیکھا ہے کہ سچا دیکھا ہے؟ مخالف ہے سبھی جمع ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بارہا تجربہ کیا ہے لیکن جناب کی زبان سے ہم نے سچ ہی سنا ہے. اب ایک بات میں نے آپ سے گزارش کی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, کیا ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہمیشہ سچ میں لیں؟ ابھی ہم ایک ایسے معاشرے کو دیکھ کے آئے ہیں جو انتہائی زندہ معاشرہ ہے, ان کے نزدیک زنا کی کوئی ایسا کوئی جرم نہیں ہے, زنا کوئی جرم نہیں ہے. آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ کلنٹن کا معاملہ ہو رہا ہے, پڑھا نا آپ نے, بنا کی بنا پر نہیں ہو رہا, اس بنا کا ہو رہا ہے کہ کلنٹن نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ یہ غیر مسلم لوگ ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے برائی تو کوئی برائی نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ تو سب لوگ کرتے ہیں, لیکن کلنٹن نے جھوٹ کیوں بولا؟ یعنی جو بات یہ میں نے اس لیے حوالہ آپ کو پیش کیا ہے کہ یہ بات ہمیں کرنی چاہیے تھی کہ ہمیشہ مسلم کی زبان سے سچ ہی نکلے, ہم چھوڑ دے ہیں غیر مسلم اس کو اپنا رہے ہیں. ایک بات, نبی کی سیرت عطا علیہ السلام کی آنکھ میں حیا ہے, بے حد شرم ہے, بڑی باغیرت ہے آنکھ ہے میرے نبی کی, کبھی انہوں نے نہیں دیکھا. بھائیو اپنانے والوں نے سیرت کو اپنایا, میرے آپ کا صادق اور جس نے سب سے پہلے تسلیم کیا وہ صدیق, صدیق اکبر, یعنی بہت بڑا سچ بولنے والا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میرے نبی کی اوقات یہ جو معاملہ ہے نا, کتنا کلیئر معاملہ ہے, کتنا صاف معاملہ ہے. رات کے اندھیرے میں ایک اپنی زوجہ محترمہ ہماری اما جان کے پاس کھڑے, قریب سے ایک صحابی گزرتا ہے, فرمایا بات سنو جی آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا دیکھو میں جس عورت کے پاس کھڑا ہوں یہ میری بیوی ہے اور اب جا سکتے ہو. یہ سیرت کے کتنے درد ہیں جو میرے پیغمبر نے ایک لفظ میں بیان فرما دیے. اور پھر تربیت ایسی تھی اور تربیت کا اثر ایسا ہوا, حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہے، سخاوت میں بڑا مشہور. ہم بھی جب درد المدر کے طور پر بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھا ہے آپ نے، ہم نے آپ بڑے تو حاتم طائی. حاتم طائی کا بیٹا ابھی طائی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان نہیں ہوئے، اپنے محل میں موجود ہیں. تو ابھی طائی اپنے نوکروں کو کہتے ہیں کہ بھائی جب تمہیں معلوم ہونا کہ یہ صرف کی طرف سے کوئی فوج آ رہی ہے تو مجھے بتا دینا. ایک دن ان نگرانوں اور چوکی داروں نے کہا کہ سردار صاحب آج معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جو فوج مدینہ کی طرف سے آتی ہے وہ جو فوج آ رہی ہے مدینہ منورہ کی طرف سے وہ آ رہی ہے. جلدی سے تو اپنی بہن جوان بہن کو چھوڑا اور ابھی بات ہے. حاتم طائی کی بیٹی ادی کی بہن، ایک سردار کی بیٹی ایک سرمایہ دار اور سردار کی بہن، وہ اپنے محل میں اکیلی رہ گئی. سیدنا خالد بن ولید انہوں نے انہیں گرفتار کیا، دو صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ چاہو اس کو مدینے چھوڑ کے آؤ. اب پتا چلتا ہے تربیت کا، دونوں صحابی ساتھ لیتے ہیں، رات بھی سفر کرتے ہیں دن میں بھی سفر کرتے ہیں. کتنے دنوں کے بعد مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. اب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئی، چہرہ ننگا ہے بالکل، پاؤں میں سنجیر ہے. علامہ اقبال نے لکھا ہے در مسافر پیشے آمد دوسری، بستر سردار طے آمد تھی. حاتم طائی کی بیٹی قیدی بنا کر میرے پیغمبر کے سامنے پیش کی گئی، پائے در زنجیر ہم بے کرتا ہوں، گردنا شرم و حیا ہم کرتا ہوں. گاؤں میں دیریاں پہنی ہوئی تھی اور شرم و حیا سے شادیاں کی ہوئی تھی. دکھ پر اپنا کیوں نبی بے پردہ دی، چاد رہے خود پیشے ہوئے ان کشی. جب میرے پیغمبر نے ایک نوجوان عورت کو اپنے دربار میں ننگے لواتے دیکھا تو وہ مکمل کی شان والی چادر اتار کے پھینک دی کہ یہ لو چادر، اپنا چہرہ ڈھانپ کے آؤ، یہ محمد کا دربار ہے اور ننگے والیاں اس دربار میں اس طرح پیش نہیں ہو سکتی. کتنی دیر تک وہ رہی، پھر کہنے لگی میں نے اپنے بھائی کے پاس جانا. پھر دو صحابی اور سپاہیوں کی ڈیوٹی لگی. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے فوجی مشرقی پاکستان میں گئے اور جو ظلم و ستم اور جو بدکاریاں ہوئی وہ لوگ جانتے ہیں، اور عراق نے آپ کے ایک ملک پر قبضہ کیا اور پھر دیش کے سپاہیوں نے کیا، وہ بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. آج جب میرے پیغمبر کے صحیح امتی اور فرما بردار تھے جنہوں نے سیرت کو اپنایا، انہوں نے کہا کیا حال ہے، جب یہ پہنچے وہاں بہن اپنے بھائی کو ملی، پہلا سوال جو علی نے اپنی ہمشیرہ سے کیا وہ یہ تھا کہ کیف وجدت محمدا و صحابہ، میری بہن تم چاد میں نکلی اور دشمنوں کے نرلے میں تھی، تو نے محمد اور ان کے صحابہ کو کیسے پایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب بہن کا جواب سننا، بھائیو ہم بھی مسلمان ہیں. بہن کہتی ہے ابھی تیری آنکھوں میں میرے لیے وہ شرم نہیں ہے جو محمد اور اس کے صحابہ کی آنکھوں میں میرے لیے شرم اور حیا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میری عزت اور عصمت کا تو اس طرح کا حافظ نہیں ہو سکتا جس طرح میری عزت اور میری عصمت کی حفاظت محمد اور اس کے صحابہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پر کرم اور رحمت نازل فرما رہا ہوں. یہ تربیت ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج ذرا آپ بھی دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، ہمیں کیا مجبوریاں ہیں. میں ایک بات کو آگے نہیں بلاتا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بھی اسرائے حسنہ پر عمل کی توفیق عطا کرے. میرے نبی صحت مند کتنے تھے یہ بھی ذرا کرنا. ہم بات نہیں کرتے کیا ضرورت ہے ہمیں بات کرنے کی, ہمیں صدا ملتی ہے اور ملتی رہے گی, اور جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی صدا ملے گی. میرے نبی نے سیرت سکھائی اور کس طرح سکھائی, ہماری سیرت کا حال یہ ہے کہ ہم اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے. جو قوم اپنا دفاع آپ نہ کر سکے اسے زندہ رہنے کا حق ہوتا ہے, اس کا جو حضور ہوتا ہے لازم مل جاتا ہے. رات کے وقت ایک آواز اسی کے خلاف سنت سے حملہ ہونے والا ہے, وہ تیز اٹھے, جب باہر نکل کے دیکھا تو آگے سے ایک آدمی گھوڑے کا سوار ہے اور گھوڑے پر کوئی پلان کا فیوزر آدمی نہیں ہے. قریب جا کے دیکھا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے کہ میں دور سے دیکھ رہا ہوں, جاؤ گھروں میں جا کے سو جاؤ, کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہے, کوئی دشمن نہیں آ رہا ہے. اور ایک جنگ میں سفار گھوڑے کا سوار, پھر گھوڑے سے بھی نیچے اترا ہے اور کیا اعلان کر رہے ہیں, اس وقت کتنے زور کی لڑائی ہے اور آپ گھوڑے سے اتر کے بار بار کہے جا رہے ہیں انند بھی ادا کر انب میں اب تک مسترد لوگوں, میں نبی ہوئے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, آؤ میرا مقابلہ کرو, میں عبد المطلب کا بیٹا انن نبی اللہ کا بیٹا. اور جہاں تک ثقافت کا حال ہے, مارا ہے دیر لگے ہیں مسجد نبوی میں, سارا تقسیم ہو رہا ہے, تقسیم کرنے کے بعد جب سارا ختم ہو گیا ہے تو جو رومال ہے نا اس کا بھی مال جمع تھا, وہ چادر ہو رہا ہے, اس کو اس طرح جاگتے ہوئے آسمان کی طرف بلند کر کے فرماتے ہیں اللہ دیکھ لے تیرا نبی اپنے گھر کی طرف کچھ نہیں لے کے جا رہا. اور حال یہ ہے کہ کیسے اس کس طرح کے خزانے لوگ کے آنے والے ہیں, اور بڑی بڑی جنگوں میں صبر کے قلعے پھٹا ہوئے اور کتنے خزانے آئے. لیکن ہماری اما محترمہ سیدہ صدیقہ کائنات جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیان کرتی ہے کہ کئی کئی مہینے تک ہمارے گھروں میں کبھی آگ نہیں جلا کرتی تھی, اور جس وقت میرے آقا سننے سے تشریف لے گئے فوت ہوئے ہیں تو دیے میں تیل بھی نہیں تھا روشنی کرنے کے لیے. اور ہمارا کیا حال ہے, میں صرف یہی پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ان کی جتنی دل چاہے تعریف کرے وہ اس سے بھی زیادہ تعریف پہ لائے, لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم کون ہیں, ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اس کا پتا کرنا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن زیادتی کرتا ہے آپ کا معاف کرتے ہیں, فرمایا مجھے میرے رب نے کہا ہے, مجھے حکم دیا ہے ان عفو عن من ظلمنی, جو مجھ پہ ظلم کرے میں اسے معاف کروں. اور ایسا ہوا ہے, سراقہ کا نام ایک صحابی ہے, سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے مدینہ کی طرف آتا جا رہے ہیں پیچھے سے حملہ آور ہوتے ہیں, ایک دفعہ حملہ کیا ان کی گھوڑی ٹکڑوں تک نیچے زمین میں پہنچ گئی, اوپر سے گرے, فال نکالی, فال سے پتا چلا کہ حملہ نہیں کرنا چاہیے, پھر کہتا ہے کہ پھر انعام ملنا ہے, پھر حملہ آور ہوا, پھر گرے, پھر حملہ آور ہوا, پھر گرے, پھر کہتا ہے جی مجھے امان دے دو, میری بات سن لو. فرمایا سراقہ آج مجھے قتل کے درپے ہو, اور دن تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے, اس دن تیرا کیا حال ہوگا. سراقہ کہتے ہیں میں سوچنے پڑ گیا کہ اپنا حال یہ ہے کہ مکہ چھوڑ کے ادھر ادھر سے جا رہے ہیں اور مجھے کسرا کے کنگن پہنانے کی نوید سنائی جا رہی ہے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, ایران فتح ہوا, سراقہ کہتے ہیں کم تو بیمن استحقلوز کسرا, ان لوگوں میں میں بھی شامل تھا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے چابیاں لگا کے کسرا کے خزانوں کو کھولا تھا, پھر وہ خزانے مسجد نبوی میں ڈھیر ہوئے امیر المومنین سیدنا عمر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کسی نوجوان اچھے بڑے قد و قامت کے نوجوان کو بلاؤ، گیا اس کے یہ سارے جتنے بھی اس کے زیورات کنگن منگن سے سارے تعینات دیکھیں کہ کس طرح آپ نے تخت پر کس طرح بیٹھا کرتا ہے،